بسم الله الرحمن الرحيم عن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, وہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اذا اسلم العبد, جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یعنی اسلام قبول کرتا ہے, فحسن اسلامہ, اور اس کا اسلام بہترین اسلام ہوتا ہے. توجیحات حسن اسلام کی ترجمۃ الباب میں عرض کر دی گئی تھی. یکفر اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیتے ہیں, کل سیئت, اس کی تمام برائیوں کو, کان ازلفہا, تین قرات ہے اس کی, تشدید, تخفیف, مجرد, مزید کی, کان زلفہا. زلف کے معنی آتے ہیں قریب ہونے کے, جس کے قریب وہ گیا تھا, اور قریب جانے کا معنی یہ ہے کہ جس کو اس نے انجام دیا تھا, تو جس برائی کے کام کو اس نے انجام دیا تھا. اور ازلف باب افعال سے ہو تو مانا کریں گے جو اس نے زمانے ماضیہ میں کیا تھا, یعنی وہ تمام برائی اور گناہ جو اس نے زمانے ماضیہ کے اندر کی, پچھلے زمانے کے اندر کی, گزشتہ زمانے کے اندر کی, اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ حسن اسلام کا نقد فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب پچھلے گناہ معاف ہو گئے, پھر یہ نیک اعمال کرے اس کا کیا؟ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ, اور اس کے بعد حساب کے اندر برابری رہے گی. یہاں قصاص کا عرفی معنی نہیں ہے, یاد رکھنا کہ جو قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں قصاص کا معنی کریں گے اور اس کے بعد اس کے حساب کے اندر برابری ہوگی. برابری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اچھے اعمال کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے, اور اسلام لانے کے بعد اگر وہ برے کام کرے گا تو اس برے کام کے اوپر اس کو سزا ملے گی. تو قصاص کا مطلب یہاں لینے کا اچھے اعمال پر اچھا بدلہ, برے اعمال کے اوپر برا بدلہ. اور اس کا ضابطہ کیا ہوگا؟ الحسنۃ بعشر امثالہا, ہر نیکی کم از کم 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی ہر گناہ, ہر نیکی کے اوپر کم از کم 10 گنا اللہ اجر دیں گے. الا 700 نیکی تک, یعنی کم سے کم 10 نیکی, اور زیادہ اللہ تعالی 700 गुना करके अता फरमाएंगे। अब यहाँ ये जो तौजीह की गई इस पर एक लफ्ज जरा ध्यान से समझो कि हदीस शरीफ में क्या फरमाया, इला सबई मिअति ज़िफ़िन, 700 तक। इससे एक बात ये निकलती है कि ज्यादा से ज्यादा एक नेकी पर 700 नेकी मिलेगी, ये आखिरी बॉर्डर है, आखिरी हद है, उससे ज़ाइद नहीं मिलेगी। लेकिन कुरान की आयत पर गौर करने से मालूम होता है कि 700 के ऊपर भी नेकी मिलेगी, क्योंकि कुरान मजीद में 700 बयान फरमा कर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और युदाइफु लिमन यशा की कोई मिकदार बयान नहीं हुई। इसीलिए 700 के आगे 7000, 7000 के आगे 7 लाख, 7 करोड़, जैसे कि भाइयों दोस्तों आप सुनते रहते हो, तो इस तरीके से अल्लाह ताला नेकी को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन शुर्राही फरमाते हैं कि यहाँ रोज़े को मुस्तस्ना कर लो, कि ये जो कायदा है अल हसनतु बि अशरी अम्सालिहा, ये रोज़े के अलावा है, इसलिए कि रोज़े के बारे में अल्लाह सुबहानहु व ताला ने कोई मिकदार बयान नहीं फरमाई, बल्कि यूँ फरमा दिया अस्सौमुली व अन अजजी बिही, बंदे ने रोज़ा महज मेरे लिए रखा और उसका बदला मैं ही दूंगा। तो कितना बदला अल्लाह देंगे वो अल्लाह ने नहीं बतलाया, छुपा करके रखा, इसलिए रोज़ा इससे मुस्तस्ना है। और कुरान की एक आयत पर गौर करो तो सब्र भी उसमें से मुस्तस्ना होना चाहिए, इसलिए कि सब्र के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमा युवफ़स्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, रोज़दारों को अल्लाह ताला बेहिसाब बदला देंगे, और बेहिसाब की मिकदार अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई। इसीलिए रोज़ा है और सब्र दोनों लाजिम मलजूम है, क्योंकि रोज़े में सब्र ही करना होता है और सब्र का एक फ़र्द रोज़ा होता है। इसीलिए दो नेकी को मुस्तस्ना कर लो कि इसके लिए ये कायदा नहीं चलेगा कि वहाँ तो अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से जितनी मिकदार में चाहेंगे इतनी मिकदार में बंदे को अजर और सवाब इनायत फरमाएंगे। वस्सय्यातु बिमिस्लिहा, सय्यिअ के माने आते हैं गुनाह के, और बिमिस्लिहा का माने क्या, एक ही मिसला, यानी अगर तुम कोई बुराई करोगे, अगर तुम कोई गुनाह का काम करोगे, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि एक बुराई पर एक ही सजा, बस नेकियों जैसा नहीं है कि एक नेकी पर कम से कम 10, 700, ये गुनाह में नहीं है, वरना अल्लाह ताला चाहते तो गुनाह की सज़ा भी 10 या 700 गुना अता फरमाते तो बंदों के लिए मामला कितना संगीन हो जाता। लेकिन ये अल्लाह की कमाल रहमत है कि नेकी में तो 700 तक अल्लाह बढ़ा के देंगे, लेकिन गुनाह के अंदर एक गुनाह पर एक ही वबाल, बस उससे ज़्यादा नहीं। वस्सय्यातु बिमिस्लिहा, और गुनाह और बुराई एक ही मिसल है। اِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس برائی سے درگزر فرما دے وے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس برائی سے درگزر فرما دیں گے تو ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، ایک برائی بھی نہیں لکھی جائے گی، اس کی برائی کلیہ طور پر معاف کر دی جائے گی. اس روایت سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ بندہ اللہ کی مشیت اور چاہت کے ماتحت ہے، اللہ تعالی چاہے تو اس کی برائی سے درگزر فرماوے، اس کے گناہ سے درگزر فرماوے، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو پکڑ فرما لے وے. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ اور برائی اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے تو درگزر فرما دے وے اور اللہ تعالی چاہے تو پکڑ فرما لے وے. نمبر دو، معتزلہ کی تردید ہو گئی. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کبائر کا مرتکب یقینی جہنمی ہے. تو ان کی تردید ہو گئی، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اللہ کے اختیار کے اندر ہے کہ اللہ معاف کر دے وے. اللہ چاہے تو معاف کر دے وے. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کبائر کا مرتکب یقیناً جہنمی ہے. تو معتزلہ کی حدیث شریف سے تردید ہو گئی. اب یہاں تو یہ روایت اتنی ہے، لیکن امام نسائی نے، امام طحاوی نے رحمہم اللہ تعالی جب اس حدیث کو نقل کیا تو ایک جملہ اور بھی نقل کیا ہے. کیا جملہ نقل کیا؟ كتب اللہ له كل حسنۃ كان أزلفها، كتب اللہ له كل حسنۃ كان أزلفها، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تمام نیکی لکھ دیں گے جو اس نے پہلے کر رکھی ہے، انجام دے دی ہے. یہ جملہ نسائی اور طحاوی نے نقل فرمایا ہے. تو سوال یہ کہ امام علی مقام بخاری نے کیوں چھوڑ دیا جب طحاوی اور نسائی جیسے بزرگ نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیوں چھوڑ دیا اس جملے کو؟ پہلی توجہ سنو، امام بخاری نے امام مالک سے جو معلقاً یہ روایت نقل کی تو امام بخاری کو اس تعلیق میں یہ جملہ پہنچا نہیں تھا، اس لیے امام بخاری نے نقل نہیں کیا. جتنا پہنچے اتنا نقل کرے، جتنا نہیں پہنچے اتنا نقل نہیں کرے. تو اس تعلیق کی سند میں امام علی مقام کو یہ جملہ پہنچا نہیں تھا، اس لیے نقل نہیں کیا. صحابی اور نسائی کو پہنچا تھا، انہوں نے نقل کر لیا. نمبر دو، امام بخاری نے اختصار سے کام لیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امام علی مقام اختصار کر دیتے ہیں کبھی کبھی. جیسے پہلی حدیث میں اختصار کیا تھا نا، انما الاعمال والی میں، وہاں بھی اختصار کیا تھا. امام کی عادت شریفہ ہے، کبھی اختصار کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی ایک جملہ چھوڑ کر اختصار کرنا ہے. چلو، قریب قریب الفاظ وہی ہے روایت کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ. پچھلی روایت میں مجرد ہے حسن اسلامہ, اور یہاں مزید فیہ سے ہے احسن احدکم اسلامہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے, یہ احسن کا ترجمہ, اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ اسلامی حسن پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کہ آدمی محنت کرے, جد و جہد کرے اور اپنے اندر اسلام کا حسن پیدا کر لے. فکل حسنۃ یعملہا, تو ہر نیکی جو وہ کرے گا تکتب لہ بعشر امثالہا, تو وہ اس کے لیے 10 گنا لکھی جائے گی. الی 700 ضعف, 700 تک. لیکن یہ الا غایت کے لیے نہیں ہے, یاد رکھنا. 700 کے اوپر بھی نیکی بڑھ سکتی ہے موقع محل کے اعتبار سے. وکل سیئت یعملہا, اور ہر برائی جو وہ کرے گا تکتب لہ بمثلہا, تو وہ برائی اسی کے مثل اس کے لیے لکھی جائے گی. دونوں روایت میں ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا؟ پہلی روایت میں ہے فحسن اسلامہ, اور دوسری روایت میں ہے احسن احدکم اسلامہ. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. جی پہلے ربط سمجھو سابقہ باب کے ساتھ. سابقہ باب کا عنوان کیا تھا؟ حسن اسلام. تو اچھی طرح سمجھ لو, اسلام میں حسن پیدا ہوگا نیک اعمال پر مداومت کرنے سے. جب آدمی نیک عمل پر مداومت کرے گا تو اس کے اسلام کے اندر حسن پیدا ہوگا. یہ دونوں باب کے درمیان کے اندر ربط کی شکل ہو جائے گی. اس کے بعد ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو. امام علی مقام نے یہ باب کیوں قائم کیا؟ نمبر 1, دین, یہاں لفظ ہے احب الدین, تو یہاں ایک مضاف مقدر مانو. احب اعمال الدین, دین کے اعمال میں محبوب ترین عمل. اعمال کو مقدر مانو, دین کے اعمال میں محبوب ترین. تو امام عالی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کے اعمال میں محبوب ترین عمل کون سا ہے, اس کو بتلانے کے لیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. نمبر دو, دوسرا مقصد سمجھو, دین بول کر کے اطاعت مراد لو. اب مقصد کیا ہوگا؟ انسان جس اطاعت پر مداومت کرے گا وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گی. مداومت کرو, پابندی کرو, وہ اطاعت اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گی, پسندیدہ ہو جائے گی. تیسری بات سمجھو, ایک انسان اللہ کا محبوب بننا چاہے, کیسے محبوب بنے گا؟ محبوب اعمال کرے تو محبوب بن جائے گا, اور محبوب عمل ہے مداومت والا عمل. تو ہم کو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اللہ کا محبوب بندہ ہم کیسے بن سکتے ہیں وہ سکھانا چاہتے ہیں. کہہ رہے اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ میں مداومت کرو تو تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. گویا اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے ہمیں سکھلا دیا اللہ کے محبوب بندے بننے کا طریقہ. جی, ایک روایت ہے سمجھو, یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. فرماتی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں تشریف لائے. یعنی کہیں تشریف لے گئے ہوں گے حضور, وہاں سے پھر گھر پر تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس. وَإِنْدَهَا اِمْرَأَتُن, جس وقت حضور تشریف لائے تو ماں عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. کون سی عورت بیٹھی ہوئی تھی ماں عائشہ کے پاس؟ اس عورت کا نام تھا حولہ. ہے واو لام الف حمزہ حولہ. لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں نا, تو ایسے نام کی ایک لسٹ بنا کے رکھو. اب آپ لوگ مولانا بن رہے ہیں تو لوگ آپ کو رجوع کریں گے کہ حضرت نئے نام بتاؤ, تو ایسے نام ریڈی رکھنے کے. تو یہ حولہ صحابیہ ہے, حولہ بنت طویت. اچھی طرح لکھنا ورنہ ٹویٹ پڑھو گے. حولہ بنت طویت, تا واو یا تا, تا پر ضمہ لکھ دینا اور واو پر فتحہ لکھ دینا, یا پر سکون لکھ دینا. حولہ بنت طویت الاسدیہ, یہ عورت نبی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اب دیکھیے, جیسے حضور مکان میں تشریف لائے, یہاں تو نہیں ہے, دوسری جگہ پر ہے کہ ماں عائشہ اس عورت کے پاس سے اٹھ کر کے سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ حضور آ گئے. حضرت عائشہ سیدھی حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. تو جو حولہ آپ آئے تھے وہ اٹھ کے روانہ ہو گئے. اب وہ اٹھ کر کے چلی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے وہ حولہ گزری جانے کے واسطے. جب وہ گزری وہاں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہاذہ عائشہ, یہ کون عورت آئی تھی تیرے پاس, کون سی عورت آئی تھی تیرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً تعارف فرمایا کہ فقالت فلانا, حضور تو فلانی آئی تھی, فلانی یعنی حولہ بنت طویل الاسدیہ آئی تھی. یہ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ آنے والی عورت حولہ بنت طویل الاسدیہ تھی. بتلایا, پھر ساتھ میں کیا کہا, تذکر من صلاتها, یہ معروف کی رات پڑھو اور ترجمہ کرو معروف کی رات پڑھ کے, جس کی نماز کے چرچے مدینہ میں ہوتے ہیں, جس کی نماز کا چرچا ہوتا ہے. کیا مطلب جس کی نماز کا چرچا ہونے کا؟ یعنی حضور یہ وہی حولہ بنت طویل ہے جو اس قدر نماز پڑھتی ہے, اس قدر عبادت کرتی ہے کہ مدینہ کے اندر اس کی نماز کے گھر گھر چرچے ہوتے ہیں. یہ وہی حولہ ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور یہ وہ حولہ ہے جس کی نماز کے چرچے گھر گھر ہوتے ہیں, ایسی یہ نمازی عورت ہے. دیکھو بہت سی جگہوں پر اس طرح کی عورتیں آج بھی ہوتی ہیں کہ جن کی نماز, جن کی عبادت, جن کا ذکر, جن کا مراقبہ, اس کے لوگوں میں چرچے ہوا کرتے ہیں. حضرت جی عورتیں ہوتی ہے بولتی, تو ایسی ہے یہ عورت. نمبر دو, حضرت عائشہ کے تعارف کا مقصد یہ تھا کہ یہ حولہ ایسی عبادت گزار ہے کہ پورے پوری رات نماز میں گزارتی ہے. یہ دوسری توجہ کر لو کہ یہ ایسی عورت ہے کہ پوری پوری رات نماز کے اندر گزارتی ہے. بعض کی رات کے اندر تا کے بجائے یا آیا ہے اور مجہول آیا ہے, یذکر من صلاتها, تب مانا کیا کریں گے, جن کی رات بھر کی عبادت کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے. یہ حولہ وہ خاتون ہے کہ مدینہ میں اس کی رات بھر کی عبادت کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے. یہ وہ خاتون ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف سنی حولہ کی کہ حضرت عائشہ بھی تعریف کر رہی ہے, تو حضور نے کیا فرمایا, ماں رہنے دے. جیسے ہم کسی کے ایک دم فل اسٹاپ کراتے ہیں نا, بات روا دینی ہے, اس طریقے سے عائشہ ماں رہنے دو, یہ ہے حضور کے فرمان کا مقصد. ماں تو ماں کا شرح نے ایک مطلب یہ بیان کیا, عائشہ رہنے دو, بہت تعریف مت کرو اس کی. حضور نے منع فرما دیا. کیوں منع فرمایا؟ بعض شرح یوں کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ حولہ موجود تھی اور کسی کی منہ پر تعریف کرنا یہ مناسب نہیں ہے. इसलिए कि हर आदमी मुंह पर तारीफ हजम नहीं कर पाता, फिर वो बगैर हवा के पतंग की तरह उड़ने लग जाता है। इसीलिए हर एक के अंदर वो कैपेसिटी नहीं हुआ करती कि वो अपनी तारीफ को बर्दाश्त कर सके। बहुत सों की तारीफ उसकी तबाही का जरिया बनती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, आयशा मुंह पे बहुत तारीफ मत करो ना, रहने दो। ये हुजूर ने रोक दिया हजरत आयशा को। नंबर दो, बाद हजरात फिर यूं सवाल करते हैं कि हुजूर ने हजरत आयशा को रोका तो क्या आयशा को मालूम नहीं था कि मुंह पर तारीफ नहीं करने की किसी की? तो कहा कि ये वाकिया मुंह पर तारीफ की मुमानअत से पहले का वाकिया है। मुंह पर तारीफ की मुमानअत से पहले का वाकिया है कि भाई अभी मुमानअत नाजिल नहीं हुई थी, ये उस जमाने का वाकिया है। तीसरी बात ये समझो कि हौला के चले जाने के बाद हुजूर ने ये बात फरमाई कि आयशा उसकी तारीफ मत कर, रुक जाओ। ये उसके चले जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, इसलिए के किसी की आदमी तारीफ बहुत करे ना तो उसमें बहुत सी मरतबा मुबालगे का डर लगा रहता है। तारीफ करते करते मुबालगा, जैसा कि अक्सर अलाउंसर हजरात करते हैं, किसी की एक तो गुनाह ये करेंगे कि तारुफ कराना चाहिए उसके बजाय तारीफ करेंगे, फिर तारीफ करेंगे और उसमें मुबालगे से काम लेंगे तो ये दूसरा बड़ा जुर्म हो जाएगा। अब कोई मेरा जैसा गैर मारूफ आदमी हो और कोई उसका तारुफ करा दे तो गनीमत है, काफ़ी है ताकि लोगों को तारुफ हो जाए। लेकिन एक तो ये है कि तारुफ कराएंगे नहीं, तारीफ करने लग जाएंगे, ये गुना हुआ। फिर तारीफ में मुबालगे से काम लेंगे, ये दूसरा गुना हुआ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद बतलाई कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तारीफ करते करते मुबालगे की हद तक पहुंच जावे। बाद शुर्रा ने बहुत अच्छी तौजीह की, क्या फरमाते हैं, माँ ये खिताब हजरत आयशा को नहीं है, हौला को खिताब है कि अभी तक वो हजरत हौला वहाँ मौजूद थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौला अक्खी अक्खी रात नमाज पढ़ने से रुक जा, बहुत नमाजा मत पढ़ अक्खी अक्खी रात। इस तरह हुजूर ने उसको रोक दिया। तो ये माह का खिताब हजरत आयशा को नहीं है, हजरत हौला को है। क्योंकि हजरत आयशा ने क्या फरमाया कि हुजूर ये तो बहुत नमाज पढ़ती है, अक्खी अक्खी रात नमाज पढ़ती है। तो मारूफ की रात में क्या तर्जुमा करते हैं, तस्कुरु मिन सलातिहा, हजरत आयशा तस्कीरा कर रही थी उनकी नमाज की। तो हुजूर ने फौरन फरमाया, ए हौला आइंदा इस कदर नमाज पढ़ने से रुक जा, इस कदर रात रात भर नमाज मत पढ़ वरना सबक में नींद आएगी, रात भर नमाज पढ़ेगा तो। इसीलिए हुजूर ने हजरत हौला को रोक दिया, माँ रुक जाओ। अलैकुम बिमा तुतीकुन, तुम अपने ऊपर लाजिम पकड़ो इतनी मकदार को जितनी तुम ताकत रखो। तुम अपने ऊपर लाजिम पकड़ो इतनी मकदार को जितनी तुम ताकत रखो, यानी आसानी से निभा सको इतनी मकदार के अंदर जो है नेक आमाल इख्तियार करो। ये पूरे पूरी रात नफले पड़े तो कोई हमेशा थोड़ा ही चले, दो चार दिन कुछ दिन चले न फिर सो जावे है। इसीलिए उसने फरमाया अलैकुम बिमा तुतीकुन, कि तुम इतने आमाल को इख्तियार करो जिसकी तुम ताकत रखते हो। उसके बाद हुजूर ने कसम खाकर एक जुमला फरमाया, क्या फरमाया, फवल्लाहि ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लु। ध्यान से इसका तर्जुमा समझो, अल्लाह पाक की कसम अल्लाह ताला उकता नहीं जाते यहाँ तक के तुम लोग उकता जाओ। अल्लाह ताला उकता नहीं जाते यहाँ तक के तुम लोग उकता जाओ। दूसरा तर्जुमा समझो, अल्लाह सुबहानहु व ताला तंग नहीं, तंग दिल नहीं होते यहाँ तक के तुम लोग तंग दिल हो जाओ। अल्लाह ताला तंग दिल नहीं होंगे यहाँ तक के तुम लोग तंग दिल हो जाओ। इस जुमले को पहले एक मुहावरे से समझो, फिर आगे उसकी तौजीहात देखते हैं। जैसे बाज मरतबा तलबा या अजीज कहते हैं, भाई कितनी देर तक सबक पढ़ोगे, जब आप जितना पढ़ाएंगे हम लोग तैयार हैं। अरे सोच के कहो कितना सबक हो, अरे आप जितना पढ़ाएंगे हम बाशौक जवान मुस्तैद लोग हम पढ़ेंगे। अच्छा भाई तुम पढ़ते थकोगे, फकीर इंशाल्लाह पढ़ाते नहीं थकेगा। तुम पढ़ते थकोगे, फकीर इंशाल्लाह नहीं थकेगा, ये जुमला बोला जाता है। इस तरह का ये जुमला है कि तुम लोग जो है तंग दिल, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला तंग दिल नहीं होंगे, उकता नहीं जाएंगे यहाँ तक के तुम लोग उकता जाओ। क्या मतलब इस जुमले का, ध्यान से मतलब समझो। तमल्लु मलाल से मुश्तक है, मलाल तो हम अपने मुहावरे में भी बोलते रहते हैं, हुज़्नो मलाल ये जोड़वे लफ्ज है। मलाल किसको कहते हैं, पहले किसी चीज की मोहब्बत थी, बाद में वो चीज भारी लगने लगी और उससे नफरत होने लगी। पहले किसी चीज से मोहब्बत थी, बाद में वो चीज कैसी लगने लगी, भारी लगने लगी और नफरत होने लगी, उसको मलाल कहा जाता है। अब ये माना अल्लाह ताला के लिए तो हम कर नहीं सकते रिवायत में, वो तो बेअदबी और गुस्ताखी हो जाएगी, इसलिए रिवायत का माना क्या करेंगे, वल्लाहि ला यमल्लुल्लाह क्या माना करेंगे। तो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह की राय इस सिलसिले के अंदर ये है कि यहाँ अल्लाह के लिए जो यमल्लु का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ये मिन बाबिल मुशाकला है। मिन बाबिल मुशाकला क्या मतलब मिन बाबिल मुशाकला का, वो भी समझ लो, क्योंकि ये तौजीह बार बार आती है शुरुआत हदीस में भी और तफसीर में भी कि मुशाकला है। क्या मतलब मुशाकला होने का, देखिए मुशाकले का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज जिक्र किया गया और उसी की शक्ल सूरत का दूसरा लफ्ज जिक्र कर दिया जाए, हालांकि वो दूसरा लफ्ज मुंतबिक होता नहीं, फिर भी हम शक्ल होने की वजह से जिक्र कर दिया जाए। तो एक जगह पर तो वो मुताबिक है, मुंतबिक है, लेकिन वही लफ्ज दूसरी जगह ला रहा है, वहाँ वो मुंतबिक नहीं हो रहा है, پھر بھی ہم شکل ہونے کی وجہ سے وہ لفظ ذکر کر دیا گیا, اس کو کہتے ہیں مشاکلہ. قرآن میں اس کی مثال لو, جزاء سیئت سیئت مثلہا, یہ مثال لو قرآن میں. اب اس آیت کی تفسیر پر غور کرو تو یہاں مشاکلہ ہوا ہے. کیا مطلب؟ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اسی کے مثل برائی کی تمہیں اجازت ہے. اب اس میں غور کرو, اس نے تو برائی کی تمہارے ساتھ اور تم جو اس کے ساتھ کر رہے ہو تو وہ برائی ہے. اگر برائی ہے تو شریعت اجازت کیوں دے رہے؟ اس نے جو کیا وہ برائی ہے, لیکن تم جو کر رہے ہو اس کے ساتھ وہ برائی تھوڑی ہے. برائی ہوئے تو شریعت اجازت ہی نہیں دے رہے. جیسے کسی نے آپ کے کان کاٹ ڈالے تو اب آپ اس کے کان کاٹ ڈالو, اجازت ہے. جنایت کا قانون یہی ہے, قاضی کے پاس لے جاؤ کان کٹوا. تو اب یہ جو آپ اس کے کان کٹوا رہے ہیں یہ کوئی برائی نہیں ہے. اسی لیے کہ یہ برائی ہوتی تو ول جروح قصاص کی اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ زخموں کے اندر برابری ہے. لیکن یہاں سیئا کے بدلے کو سیئا کہا گیا مشاکلے کے طور پر, ورنہ آپ سیئا کے بدلہ جو لے رہے ہیں وہ فی ذاتی ہی برائی. جیسے کسی نے آپ کو ایک سمجھا تھوک دیا, آپ نے بھی ایک تھوک دیا, جو اس نے تھوکا آپ کو وہ اس نے برا کام کیا, لیکن آپ جو اس کو ٹھوک رہے ہیں وہ برائی نہیں ہے, وہ تو انتقام ہے اور یہ شرعاً جائز ہے. تو یہ برائی کے بدلے میں جو آپ کر رہے ہو وہ برائی نہیں ہے. برائی ہوتی تو شریعت اجازت کیوں دیتی؟ لیکن اس کو مشاکلتن برائی کہہ دیا گیا کہ وہ پہلی برائی کی ہم شکل ہے, اس لیے اس کو سیئا کہا گیا. جزاء سیئت سیئت مثلہا. قرآن سے دوسری مثال دو, فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. اب کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے تو اللہ نے کیا اجازت دی؟ تم بھی زیادتی کرو.
اب تم جو زیادتی کرو گے اس کو زیادتی نہیں کہا جاتا, اس لیے کہ وہ زیادتی ہوتی تو اللہ اجازت کیوں دیتے؟ اول آدمی نے جو آپ کے ساتھ کی وہ ہے زیادتی, اور آپ جو بدلہ میں زیادتی کر رہے ہو زیادتی نہیں ہے, وہ تو انتقام ہے. لیکن اس کو بھی فاتدو کہا گیا ہم شکل ہونے کی وجہ سے, ورنہ وہ حقیقت میں اعتداء نہیں ہے. ایک تیسری مثال لو قرآن سے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. بھائی مکر تو کافر بدماش نافرمان لوگ کرتے ہیں, اب اللہ تعالی کے لیے بھی وَمَكَرَ اللَّهُ کہا گیا. مکرو تو کافروں نے کیا, لیکن ان کی تدبیر گندی سازش کے مقابلے میں اس کی توڑ میں اللہ کی طرف سے جو ہوگا اس کو مشاکلتن مکر سے تعبیر کیا گیا. اللہ نے ان کی سازش کے مقابلے میں بطور توڑ جو تدبیر فرمائی اس کو جو ہے مشاکلتن مکر کہہ دیا گیا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ تملو حقیقت میں ہے بندوں کے لیے کہ بندے اکتا جائیں گے, بندے تھک جائیں گے, اللہ نہیں اکتائیں گے, اللہ نہیں تھکیں گے. لیکن مشاکلتن اللہ کے لیے بھی تملو یملو کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ بہت عمدہ توجیہ ہے. نمبر دو, اس کی دوسری توجیہ سمجھ لو, تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے, اللہ ثواب دیتے دیتے تھکیں گے نہیں. تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے, اللہ ثواب دیتے دیتے تھکنے والے نہیں ہیں. یہ ہے حدیث شریف کا مطلب. یعنی بعض مرتبہ آدمی کیا سوچتا ہے, یہ ایک سبحان اللہ کہنے پر یہ فضیلت, یہ فضیلت ایک سبحان اللہ کہنے کا. تو کیا میں 1000 سبحان اللہ پڑھوں تو اتنی ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی؟ جیسے آپ نے پڑھا نا کہ جو آدمی 12 رکعت سنت پڑھے 24 گھنٹے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. اور 12 رکعت سنت کیسے ہوتی ہے وہ گنتی آپ جانتے ہیں. مشکات میں ریاض الصالحین میں روایت گزری ہے، فجر پہلے 2، ظہر پہلے 4، ظہر بعد 2، مغرب بعد 2، عشاء بعد 2، 12 ہو گئے. تو ہر 12 پر اللہ کی طرف سے ایک محل بنتا ہے. اب کوئی بندہ یوں سوچے کیا روز 12 پڑھوں تو اللہ روز بنگلہ دیں گے؟ تو کعبے کیا یوں سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے محل دیتے دیتے تھک جائیں گے، تو عمل کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ نہیں تھکیں گے؟ یہ ہے اس روایت کے جملے کا مطلب، تو عمل کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے تھکنے والے نہیں ہیں. تو لا یمل اللہ حتی تملو، تیسرا مطلب سمجھو، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں تھکیں گے ثواب دینے میں، چاہے تم عمل کرنے میں تھک جاؤ یا نہ تھکو. عمل کرنے میں تم تھک جاؤ کہ نہ تھکو، اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں تھکنے والے نہیں ہیں. چوتھا مطلب سمجھو، اللہ تعالیٰ ثواب دینا بند نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ثواب دینا بند نہیں کریں گے. ایک وقت آ جائے گا کہ تم اکتا کر عمل بند کر ڈالو گے، تم اکتا کر کے عمل بند کر ڈالو گے. دیکھیے آپ نے حدیث پڑھی ہے، آدمی تندرستی کے زمانے میں ایک عمل کرتا ہے، سفر اور بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے تو ابھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب جاری رکھتے ہیں. دیکھ لیا، بندہ سفر اور بیماری سے عمل نہیں کر سکا لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھک گئے؟ نہیں. بندہ کہتا ہے بیمار ہوں عمل نہیں کر سکتا، بیمار ہوں میں نیکی نہیں کر سکتا، سفر میں ہوں نیکی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ایسا کہتے ہیں کہ میں بہت تھکیلا ہوں آج ثواب نہیں دوں گا جاؤ. اللہ کبھی ایسا نہیں کہتے میں بیمار ہو گیا ہوں آج نیکی نہیں دوں گا جاؤ، ایسا کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تم تھکو گے، اللہ تھکنے والے نہیں ہیں. یہ ہے اس مبارک جملے کا مطلب. وکان احب الدین الی، اور اللہ کی نظر کے اندر محبوب ترین دین. اب الی ہی کا مرجع اکثر شراح نے اللہ کو قرار دیا، اللہ کی نظر میں محبوب ترین اطاعت، اور بعض شراح نے الہی کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب ترین عمل کون سا تھا؟ ما داوم علیہ صاحبہ، جس پر عمل کرنے والا مداومت کرے، جس پر عمل کرنے والا پابندی کرے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے بھائی مداومت سے اعمال کرو، پابندی سے نیکیاں کرو، یہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب نیکی ہے. اب یہ جو لفظ گزرا نا علیکم بما تطیقون، اپنی طاقت اور کیپیسٹی میں ہو اتنے اعمال کرو، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک مسئلے کے اوپر استدلال فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ میں فجر کی نماز میں گڑبڑی کروں گا تو اس کے لیے قیام اللیل مکروہ ہے. علیکم بما تطیقون، اس امام مالک فرماتے فرائض مقدم ہیں، ہمیں تمہیں ڈر ہے نا کہ فجر میں غفلت کرو گے سو جاؤ گے تو رات کا قیام تمہارے لیے مکروہ ہے، کہ امام مالک نے فرمایا. اور امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، ان کے پوتے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم سنایا کرتے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے تھے کہ اگر کسی رات کے جلسے کی وجہ سے کسی ایک آدمی کی بھی فجر کی نماز کی چستی ختم ہو گئی تو تمہارے رات کے جلسے معصیت کہے جائیں گے. کہ رات کو دیر دیر تک جلسے کرو، کسی ایک مصلی کی فجر کی چستی اس کی وجہ سے ختم ہو گئے تو تمہارے رات کے جلسے معصیت کہلائیں گے. اور اب تو رات کو ایسے جلسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. رات کو دیر تک جلسے میں جھومیں گے، واہ حضرت نے کیا فرمایا، واہ کیا قیمتی بات فرمائی، فجر میں گلی، فجر قضا. اور بعض مرتبہ سب مولانا بیان کرنے والے کے بھی فجر گلی ہو جاتی، مجمع تو مولانا کے بھی فجر گلی. اسی لیے فرمایا کہ علیکم بما تطیقون، جس کی تم طاقت رکھو نے اسے ہی اعمال کو اختیار کرو.